سورہ شعراء مکہ کے درمیانی دور کی صورتوں میں سے ہے. 11 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین میم. یہ کتاب مبین کی آیات ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. اس آیت کو انڈر لائن کر لیجئے. لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. اے نبی, آپ تو اپنی جان کو ذبح کر ڈالیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے. حالانکہ ہم دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کتنی خوشخبریاں تھیں, خوش ہو جاتے, مطمئن زندگی گزارتے, مگر کیا ہے, بَاخِعٌ نَّفْسَكَ, اپنے آپ کو گویا گھلا رہے ہیں. کس غم میں؟ میرے اور آپ کے غم میں, میری اور آپ کی اولادوں کے غم میں کہ ہم جہنم میں جانے سے بچ جائیں, ہم ایمان لے آئیں. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں, مگر یہ کیسی محبت ہے کہ نبی کے غم کو نہیں اپنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو جنت ہے ہی, گھر میں فاقے ہیں, اس پر پریشان نہیں ہے, ہر وقت امت کا غم ہے. اور میں اور آپ ہر وقت اپنے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہیں. علامہ اقبال اپنے ایک شعر میں کہتے ہیں نا کہ نام اعمال کو اے میرے رب اپنے سامنے تو کھولنا, مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ کھولیے گا. ہم کیسے سامنا کر سکیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, جس مشن کی خاطر انہوں نے دنیا گزار دی, اپنی زندگی گھلا دی, عمر گھلا دی. ہمیں ساری عمر ہر چیز کی فکر ہوئی, مگر نہ فکر ہوئی تو اس مشن کی جو پیارے نبی کا مشن تھا کہ دین غالب آ جائے, کہ قرآن کا پیغام لوگوں کو پہنچ جائے, لوگ ایمان لے آئیں. اللہ ہمیں بھی یہ غم لگا دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں, مگر اللہ کو زبردستی ایمان لانا نہیں پسند, جبر سے منوانا نہیں پسند. مجھے اور آپ کو بھی یہ بات نہیں پسند ہوتی کہ ہم کسی سے جبرن کوئی کام لیں. ہاں, کوئی اپنے دل کی خوشی سے کرے تو بہت خوشی ہوتی ہے, تو اللہ کو بھی جبری ایمان پسند نہیں. ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت بھی آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. اب کہ یہ جھٹلا چکے ہیں, عنقریب ان کو اس چیز کی حقیقت مختلف طریقوں سے معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں. اور کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات اس میں پیدا کی ہیں؟ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے, مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جبکہ تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ سے کتنا پیار ہے, کوئی پارہ نہیں گزرتا جس میں حضرت موسیٰ کا ذکر نہ ہو. ظالم قوم کے پاس جا, فرعون کی قوم کے پاس, کیا وہ نہیں ڈرتے؟ اس نے عرض کیا ہے, میرے رب مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے. مجھے جھٹلانے سے مراد کیا ہے کہ کہیں اللہ کے پیغام کو نہ لوگ جھٹلا دے. میرا سینہ گھٹتا ہے, میری زبان نہیں چلتی, آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجے. محسوس کیجئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک عہدہ اہم نہیں ہے, مشن اہم ہے. اسی وجہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ رسالت ہارون کی طرف بھیج دیجئے. کہ حضرت ہارون ان سے عمر میں بڑے بھی تھے اور بہت اچھی گفتگو کرنے والے بھی تھے. اور فرماتے ہیں, مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے, اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے. یہاں اشارہ ہے اس واقعے کی طرف کہ جب حضرت موسیٰ نے فرعون کے ایک شخص کو ایک اسرائیلی سے لڑتے دیکھ کر ایک گھونسا مار دیا تھا اور جس سے وہ مر گیا. اور پھر جب حضرت موسیٰ کو پتا چلا کہ اس واقعے کی اطلاع فرعون کے لوگوں کو ہو گئی ہے اور وہ بدلہ لینے کی تیاری کر رہے ہیں, تو وہ ملک چھوڑ کر مدین کی طرف فرار ہو گئے. اور اب 10 سال کی روپوشی کے بعد یکایک اللہ تعالیٰ انہیں حکم دے رہے ہیں کہ اسی دربار میں جا کر کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کا پیغام دے دو, جہاں پہلے سے مقدمہ قتل کا ان کے خلاف موجود ہے. اور اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے ہیں کہ کیسے ان کو اللہ کا پیغام دوں. فرمایا, ہرگز نہیں, یعنی ڈرو نہیں, تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر, ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے. انا معکم مستمعون. اور آپ اس چیز کو نوٹ کیجئے کہ جب کوئی سن رہا ہوتا ہے تو وہ قریب ہوتا ہے. ہم ذرا دور ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمیں ذرا ٹھیک سے بات سنائی نہیں تھی اس لیے کہ ہم دور تھے. تو یہ اللہ کی قربت کی علامت کہ تم میرے رستے میں جا کے کھڑے ہو, میں تمہارے اتنے قریب ہوں کہ میں گویا تمہیں سن رہا ہوں. فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے. ایک وہ خود کو خدا کہتا تھا اور دوسرا وہ بنی اسرائیل پر خدائی کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں نکالو اس کے ظلم سے. فرعون نے کہا کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ سا نہیں پالا تھا؟ تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے اور اس کے بعد کر گیا جو کچھ کے کر گیا. تو بڑا احسان فراموش آدمی ہے. فرعون کی اس طرز عمل سے میں اور آپ سیکھیں, کبھی کسی پر احسان کیا ہو تو اسے شرمندہ نہ کریں. اور آپ فرعون کو دیکھیں کیسا کلیور پولیٹیشن ہے, اپنے احسان کا تذکرہ کر رہا ہے اور یہ چاہ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ جو بات کر رہے ہیں ان کو ڈائیورٹ کر دے دوسری طرف. اور موسیٰ علیہ السلام کا جواب سنیے, جواب دیتے ہیں اس وقت وہ کام میں نے نادانستگی میں کر دیا تھا. جو آخری بات اس نے کی اس کا جواب دے رہے ہیں, آخری بات اس نے قتل کی جو تو کر کے گیا. تو فرماتے ہیں میں نے وہ کام نادانستگی میں کر دیا تھا, عمدن نہیں کیا, ارادہ نہیں تھا, وہ تو بس ایک مکہ لگایا اور مکے سے کوئی مرتا تو نہیں لیکن وہ مر گیا. انکار نہیں کر رہے حضرت موسیٰ, اقرار کر رہے ہیں اور اس کی وجہ بتا رہے ہیں. پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا اور اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں شامل فرمایا. رہا تیرا یہ احسان جو تُو نے مجھ پر جتایا, تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تُو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا. یعنی جو تُو نے مجھے اپنے ہاں کئی سال پالا, کیا میری پرورش کے لیے میرا اپنا گھر نہیں تھا؟ میری ماں کی گود نہیں تھی؟ میرے باپ کی شفقت نہیں تھی؟ تو یہ جو تُو نے اپنے ہاں مجھے پالا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ تُو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا. تو لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا, لڑکیوں کو جیتا چھوڑتا تھا. فرعون نے کہا اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ اب پھر فرعون ان کی گفتگو کو ڈائیورٹ کر رہا ہے. اور آپ یہاں دیکھیں فرعون سوال کر رہا ہے, اور ہمیشہ لوگ جاننے کے لیے سوال نہیں کرتے, بعض اوقات لوگ مذاق اڑانے کے لیے سوال کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا, آسمان اور زمین کا رب اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے, اگر تم یقین لانے والے ہو, یعنی جس زمین پر تم خدائی کے دعوے کرتے ہو اس کا خدا رب العالمین ہے. فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا سنتے ہو؟ موسیٰ نے کہا تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آبا و اجداد کا رب بھی جو گزر چکے ہیں. فرعون نے حاضرین سے کہا تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں. معاذ اللہ, کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سوچئے نبیوں نے کیسے کیسے الفاظ سنے مگر یہ رستہ نہیں چھوڑا. اور یہ ہے عملی مثال کہ جاہل ان کے منہ کو آئے تو کیا کہتے ہیں؟ سلام. حالانکہ اتنے طاقتور تھے کہ ایک کپتی کو ایک بھونسا مارا تھا وہ مری گیا. فرعون کی بھی عصا لے کر پٹائی کر سکتے تھے اور وہ تو تھا بھی اسی قابل, یا عصا پھینکتے اجدہا بن کر اس کو لپٹ جاتا. لیکن کیسا نپات اللہ ٹھنڈا جواب دے رہے ہیں. یہاں ہمیں دایانہ کردار نظر آ رہا ہے. اور یہ کہ جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دینا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہیں, یعنی دلیل سے جواب دے رہے ہیں. اور فرعون نے پہلا حملہ وفاداری پہ کیا, دوسرا حملہ کردار پہ کیا, اور تیسرا حملہ عقل پہ کیا. لیکن ان تینوں حملوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کیسے سنبھل کر جواب دیتے ہیں. فرعون نے کہا اگر تُو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تجھے بھی انہی لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پرانے زمانے سے بادشاہوں کے یہی طریقے ہیں, ظالم بادشاہوں کے, بلا وجہ لوگوں کو پکڑ کے قید میں ڈال دینا. ذرا سا کوئی بات کسی کی ناپسند آئی, شان میں گستاخی کیا کی یا کوئی حرکت ناگوار گزری تو عمر بھر کے لیے قید میں ڈال دیا بلا مقدمہ بلا جرم. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگرچہ میں لے آؤں تیرے سامنے ایک سری چیز بھی. فرعون نے کہا اچھا تو لے آ اگر تو سچا ہے. اس کی زبان سے یہ بات نکلتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور یکا یک وہ ایک سری اژدہا تھا. پھر انہوں نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا اور وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا. گویا حضرت موسیٰ نے صرف باتوں سے ہی نہیں مرعوب کیا, عمل سے بھی مرعوب کر دیا. فرعون اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بولا یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے. پہلے خود ہی پاگل کہا, اب اپنی بات سے خود ہی پھر کر کیا کہہ رہا ہے کہ یہ تو جادوگر ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے. اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو؟ بالکل ایسے لگتا ہے کہ اب میری عقل تو جیسے کام نہیں کر رہی, تم ہی مشورہ دو کہ کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجئے اور شہروں میں ہر کارے بھیج دیجئے کہ ہر سیانے جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔ اللہ کیسے اپنے دین کا کام اپنے دشمنوں سے بھی لے لیتا ہے۔ چنانچہ ایک روز مقرر وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا، تم اجتماع میں چلو گے، شاید کہ ہم جادوگروں کے دین ہی پر رہ جائے اگر وہ غالب رہے، یہاں آپ غور کیجئے، اگر وہ غالب رہے یعنی جو جیتا اس کے ساتھ۔ ایسا تو نہیں ہے ہمارا مزاج۔ جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا، ہمیں انعام تو ملے گا اگر ہم غالب رہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے، پیغمبر پیغام دینے آتے ہیں اور جادوگر انعام لینے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے درباریوں کے سامنے شرمندہ کیا فرعون کو، اب انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پوری قوم کے سامنے فرعون کو شرمندہ کریں گے اور اپنے بندوں کو عزت دیں گے۔ اس نے کہا، ہاں اور تم تو اس وقت مقربین میں شامل ہوگے، یعنی فرعون نے کہا صرف پیسہ نہیں ملے گا، طاقت بھی دوں گا، اختیار بھی دوں گا، عہدہ بھی دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے۔ انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دی اور بولے، فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو یکایک وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا گیا۔ اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور بول اٹھے، مان گئے ہم رب العالمین کو، موسیٰ اور ہارون کے رب کو۔ اللہ ہمیں بھی مان جانے والا بنا دے، اللہ ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ جو اللہ نے دیا قرآن کا، اس کے آگے جھک جانے والا بنا دے۔ فرعون نے کہا، تم موسیٰ کی بات مان گئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اچھا ابھی تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تم سب کو سوری پر چڑھا دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا، کچھ پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لانے والے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی سابقون الاولون میں سے بنا دے، کوئی چلے نہ چلے میں چل پڑوں، کوئی کرے نہ کرے میں کر لوں، اللہ مجھے اور آپ کو ایسا بنا دے۔ اور ہم تو اتنے دنوں سے قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھیے ان جادوگروں کو ایک دن معجزہ دیکھا ہے اور کیسے جھک گئے، کتنے بڑے بڑے خطروں سے نمٹنے کے لیے تیار ہو گئے۔ میں اور آپ تو اتنے دنوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، کیا ہم جھکنے کو تیار ہیں؟ کیا ہم اس کے رستے میں آنے والی مشکلات کے لیے تیار ہیں؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوقِ یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اب دیکھیں کیسے خوف کی ساری زنجیریں انہوں نے توڑ ڈالی۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بے خوف بنا دے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وہی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ وہی کر رہے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کر کے گویا مدینہ ہجرت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اور امت کے لیے بھی پیغام ہے کہ جہاں دین پر چلنا مشکل ہو وہ جگہ چھوڑ دیجئے، وہ ماحول چھوڑ دیجئے، وہ دوستیاں چھوڑ دیجئے، نکل جائیے وہاں سے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ سے کہہ رہے ہیں، راتوں رات یعنی خفیہ طریقے سے بڑی احتیاط سے میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں نقیب بھیج دی اور کہلا بھیجا کہ یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں اور انہوں نے ہمیں بہت ناراض کیا ہے اور ہم ایک ایسی جماعت ہے جس کا شیوا ہر وقت چکنا رہنا ہے۔ آپ فرعون کی بدحواسی دیکھیے، ایک طرف کہہ رہا ہے کہ مٹھی بھر لوگ ہیں اور دوسری طرف اپنی ساری فوجوں کو جمع کر رہا ہے اور پورا لشکر جرار تیار کر رہا ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھ لیں، کہانی اب بھی وہی ہے، صرف سن بدلا ہے، تاریخ بدلی ہے، ورنہ اب بھی ساری قومیں مل کر صرف ان چند مٹھی بھر لوگوں سے، ایمان والوں سے پریشان ہیں اور لرزے میں ہیں کہ انہوں نے ہماری ناک میں دم کر رکھا ہے۔ اس طرح ہم انہیں ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور ان کی بہترین قیام گاہوں سے نکال لائے، یعنی وہ اپنے ان باغوں سے محلات سے نکل کر جا رہے تھے اور نہیں جانتے تھے کہ وہاں واپس پلٹ کر نہیں آنا، یہ تو ہوا ان کے ساتھ۔ اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے ان ساری چیزوں کا وارث کر دیا۔ صبح ہوتے ہی یہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے۔ جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی چیخ اٹھے، ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہرگز نہیں، کلا، انما یا ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ یہ ہے توکل، یہ ہے اعتماد، اور ایسے مضبوط لیڈر کی قوم کو ضرورت ہے۔ جیسے غار ثور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان دے دے، کفر سے لرزنا چھوڑ دے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ مار اپنا عصا سمندر پر، یکا یک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا. اللہ کی شان دیکھیے، یہ سمندر اللہ کی مخلوق ہے، اللہ ہی کی اطاعت و فرمان برداری میں بہ رہا ہے، اور جب اللہ نے حکم دیا تو اس کو پھاڑ دیا، درمیان میں سوکھی سڑک بن گئی. اور اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ مار اپنا عصا؟ یہ عصا کی قدرت تو نہیں تھی کہ وہ سمندر کو پھاڑ دے، چھوٹی سی لاٹھی میں یہ قدرت کس نے پیدا کی؟ یہ دراصل یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف، اپنی کوششیں کر لیجئے، خواہ وہ تھوڑی سی ہیں، حقیر سی ہیں، اور یقیناً میری اور آپ کی کوششوں سے یہ کام نہیں ہوگا، ہوگا اللہ کی رحمت سے، اس کی توفیق سے، اس کی قدرت سے. لیکن میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ اپنی کوششوں کو اللہ کے رستے میں ڈال دیں، اللہ کے حکم میں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر لیں، اور ان کوششوں سے نتیجہ نکالنا اور اس سے بڑا کام لے لینا، یہ اللہ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے، موسیٰ علیہ السلام اور ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا، اور دوسروں کو غرق کر دیا. اس واقعے میں ایک نشانی ہے، مگر ان لوگوں میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. نہ ماننے والوں کے لیے اللہ زبردست ہے، اور مان جانے والوں کے لیے، جھک جانے والوں کے لیے اللہ رحیم ہے. اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سناؤ، جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنے قوم سے پوچھا تھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوچھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور انہیں کی سیوا میں ہم لگے رہتے ہیں. حضرت ابراہیم انہیں سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں، میں اور آپ بھی سوچیں، کن چیزوں کی سیوا میں میری اور آپ کی ساری زندگی لگی ہوئی ہے؟ فرنیچر چمکانے میں، فرش چمکانے میں، سجانے میں، نئی سے نئی ڈشیں بنانے میں، لباس بنانے میں، یہ کس چیز کی سیوا میں ہم دن رات لگے ہوئے ہیں؟ ذرا غور تو کریں، ذرا سوچیں تو صحیح. اس نے پوچھا، کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ کیا یہ تمہیں کچھ نفع و نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے. اس پر ابراہیم نے کہا، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا بھی جن کی بندگی تم اور تمہارے باپ دادا بجا لاتے رہے؟ میرے تو یہ سب دشمن ہیں. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، سنم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ. آج بھی یہ دولت کے بت، اور یہ نفس کے بت، اور یہ رسم و رواج کے بت، نہ جانے کتنے بت ہیں ہمارے ارد گرد جن کی ہم سیوا میں لگے ہوئے ہیں. ان بتوں کو توڑنے کی ضرورت ہے. اور کیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے تو یہ سب دشمن ہیں، بجز ایک رب العالمین کے. اور رب العالمین کا تعارف دے رہے ہیں کہ جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. آپ سوچیں، حضرت ابراہیم ہدایت کا ذکر پہلے کر رہے ہیں اور کھانے پینے کا ذکر بعد میں کر رہے ہیں، گویا ہدایت زیادہ اہم ہے کھانے پینے سے، جبکہ میری اور آپ کی مصروفیات تو بتاتی ہیں کہ کھانا پینا زیادہ اہم ہے رہنمائی لینے سے، ہدایت لینے سے. کہ ہمیں تو ہمارا کچن چھوڑتا ہی نہیں، ہمیں تو فرصت ہی نہیں ان کاموں سے کہ ہم کوئی اپنی رہنمائی کی بھی فکر کر لیں. اور فرماتے ہیں، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. حضرت ابراہیم اپنے ڈاکٹر کا پتہ بتا رہے ہیں کہ مجھے بھی انہی سے شفا ہوئی ہے، تم بھی انہی کے پاس شفا لینے جاؤ. اور بیماری کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں، اور شفا کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں. کیسا احترام ہے اللہ کا، جو مجھے موت دے گا پھر مجھے دوبارہ زندگی بخشے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا وہ میری خطا معاف فرما دے گا. دعا کریں اللہ ہماری خطاؤں کو بھی معاف فرما دے. اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے پروردگار، مجھے حکم عطا کر اور مجھے نیکوکاروں کے ساتھ ملا، صالحین کے ساتھ ملا. پیغمبر بھی صالحین کے ساتھ ملنے کی دعائیں کر رہے ہیں. نیک لوگوں کا ساتھ مل جانا اس دنیا کی بھی جنت ہے، نیکوں کے ساتھ نیکی کی توفیق ہوتی ہے. سوچیں، کون کون ہماری نیکی کے کام میں ہمارا مددگار بنا رہا، کون ہمیں ہدایت کے رستے پہ بلاتا رہا، کون ہمیں ہدایت کے رستے پہ جماتا رہا. نیک لوگوں کی صحبت کی دعا کریں میں اور آپ، ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین. وہ جسے دیکھ کر خدا یاد آئے، جس کی بات میرے اور آپ کے علم میں اضافہ کرے. اللہ ایسے دوست عطا کرے جو جنتوں کے سفر میں ہمارے ساتھ ہوں. دعا وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، اور بعد کے آنے والوں میں مجھے سچی ناموری عطا فرما، یعنی میرا ذکر خیر نیک کاموں کے ساتھ باقی رہے، لوگ مجھے اچھی باتوں اچھے کاموں سے یاد کریں، میں اور آپ صدقہ جاریہ بن جائیں، لوگوں کی نیکی کا ذریعہ بن جائیں، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائیں. اور دعا کرتے ہیں وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اور مجھے جنت النعیم کے وارثوں میں شامل فرما، اور میرے باپ کو معاف کر دے کہ بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے، اور مجھے اس دن رسوا نہ کر جبکہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، جس دن نہ مال کوئی فائدہ دے گا نہ اولاد، بجز اس کے کہ کوئی شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو. یہ قلب سلیم کون سا دل ہے؟ پاک اور پرہیزگار دل، جو بالکل صاف، جو شک سے، جو شرک سے، نافرمانی سے پاک ہو، جہاں بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، حسد کے کیڑے نہ ہو، نفسانی خواہشات کے جالے نہ ہو، دنیا کی خواہشات سے، دنیا کی لذتوں سے پاک دل، جو قرآن کے نور سے، ایمان سے، اطاعت سے سجا دل، ایسا دل نہ ہو جو گناہوں سے چور چور ہو چکا ہو، جو دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ کر تھک چکا ہو. اللہ ایسا پاک اور سلامت دل دے جو اللہ کو پیش کر سکے، بتا سکے اللہ کو کہ دنیا نے بہت کھینچا پروردگار، بہت مانگا، لیکن ہم سب سے بچا کر پروردگار یہ دل تیرے پاس لے آئے. قلب سلیم، اور بعض سکالرز کہتے ہیں قلب سلیم سے مراد ہے وہ دل جسے سانپ نے ڈس لیا ہو. آپ سوچیں جس چیز کو سانپ ڈس لے وہ کیسے تڑپتی ہے. تو اللہ کی محبت میں تڑپنے والا دل، لوگوں کی جہالت کو دیکھ کر تڑپنے والا دل، لوگوں کو رب سے جوڑنے کی تڑپ، اللہ سے ملنے کی تڑپ، اللہ ایسا دل مجھے اور آپ کو دے دے. اس روز جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی، یعنی جنتیوں کو چل کے نہیں جانا پڑے گا، جنت قریب لے آئی جائے گی اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی، اور ان سے پوچھا جائے گا اب کہاں ہیں وہ جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اس میں اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے. وہاں یہ سب آپس میں جھگڑیں گے اور یہ بہکے ہوئے لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے خدا کی قسم ہم تو سری گمراہی میں مبتلا تھے جبکہ تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے، اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا، اب نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی جگری دوست، کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہوں. مرنے کے بعد دنیا کی زندگی میں واپس پلٹنے کی دعا ایسے ہی ہے جیسے ہم کہیں کہ ہم دوبارہ 20 سال کے ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا. کلا، اللہ نے تو سورہ مومنون کے آخر میں بھی بتا دیا ایسا ہرگز نہیں ہوگا. یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا. ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام تو تنہا رسول تھے اپنی قوم کی طرف، لیکن ایک رسول کو جھٹلانا رسولوں کو جھٹلانے کے مترادف ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا. یاد کرو جبکہ ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے، بس تم اللہ سے ڈرو اور بے کھٹکے میری اطاعت کرو. انہوں نے جواب دیا کیا ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیری پیروی رذیل ترین لوگوں نے اختیار کی ہے. نوح علیہ السلام نے کہا میں کیا جانوں کہ ان کے عمل کیسے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے، کاش تم کچھ شعور سے کام لو، میرا یہ کام نہیں کہ جو ایمان لائیں ان کو میں دھتکار دوں، میں تو بس ایک صاف صاف متنبہ کر دینے والا آدمی ہوں. انہوں نے کہا اے نوح علیہ السلام اگر تو باز نہ آیا تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کر رہے گا. نوح علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، اب میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے، آخر کار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا اور اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. آپ نے رسولوں کو جھٹلایا. یاد کرو جبکہ ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو، گویا تمہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد یہ قوم اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں بسایا اور اپنے دور کی یہ بے نظیر قوم تھی، کوئی دوسری قوم اس ٹکر کی نہیں تھی۔ اور ان کی خاص بات کیا تھی کہ اونچے اونچے ستونوں والی بلند و بالا عمارتیں بنانا، اور ان کی مادی ترقی اور جسمانی زور آوری نے ان کو سخت متکبر بنا دیا تھا اور انہیں اپنی طاقت کا بڑا گھمنڈ تھا، اور یہ اللہ کی ہستی کے منکر نہیں تھے بلکہ شرک کرتے تھے۔ اللہ انہیں کیا کہہ رہے ہیں، ایسی عالیشان عمارتیں تعمیر کرتے ہو جن کا کوئی مصرف نہیں، اپنی شخصیت کی تعمیر کرتے نہیں اور بڑے بڑے گھر بناتے ہو، معیار زندگی بلند سے بلند تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور معیار بندگی گھٹتا ہی جا رہا ہے، اور وہ وطن جہاں بجلی کی شارٹیج ہو، پانی کی کمی ہو، لوگوں کے رہنے کے لیے چھت نہ ہو، ایسی لاحاصل یادگاریں بنانے کا کیا حاصل؟ ابن کثیر نے ابن ابی حاتم سے نقل کیا ہے کہ ابو درداء نے مسلمانوں کی بنائی ہوئی عمارتیں اور شجرکاری دیکھی تو ان کی مسجد میں جا کر آواز دی، اے دمشق والو، وہ ان کے پاس جمع ہو گئے تو انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا کیا تم حیا نہیں کرتے، تم وہ کچھ جمع کر رہے ہو جو کھاتے نہیں، اور وہ عمارتیں بناتے ہو جن میں رہنا نہیں، اور اس کی امید کرتے ہو جو کبھی حاصل نہیں کر سکتے؟ حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے کئی صدیاں گزری، وہ لوگ جمع کرتے تھے، پھر اس کی حفاظت کرتے، عمارتیں بناتے اور بہت مضبوط بناتے، امیدیں باندھتے اور بہت لمبی باندھتے، پھر ان کی امید دھوکا نکلی، ان کی جماعت ہلاک ہوئی، ان کی رہائش گاہیں ان کی قبریں بن گئیں۔ یاد رکھو، قوم عاد عدن سے عمان تک گھوڑوں اور اونٹوں کے مالک تھے، اب کون ہے جو مجھ سے ان کی میراث 2 درہم میں خرید لے؟ اب کیا حیثیت ہے ان کھنڈرات کی جن پر اللہ کا عذاب آیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو، جب بار بن کر ڈالتے ہو، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ڈرو اس سے جس نے تمہیں وہ کچھ دیا جو تم جانتے ہو، تمہیں جانور دیے، اولادیں دیں، باغ دیے، چشمے دیے، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ انہوں نے جواب دیا، تو نصیحت کر یا نہ کر، ہمارے لیے سب یکساں ہیں، یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں۔ آخرکار انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ سمون نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جب ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیسے بے لوث تھے نبی، بغیر کسی تعریف کے، بغیر کسی شکریہ کے، بغیر کسی مفاد کے، بغیر کسی اجرت کے، اور اجر چاہتے ہیں تو صرف اللہ سے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ہی بنا دے۔ کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہیں بس یوں ہی اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے، ان باغوں اور چشموں میں، ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوشے رس بھرے ہیں؟ تم پہاڑ کھود کھود کر فخریوں میں عمارتیں بناتے ہو، یہاں آپ سمود کی عمارتوں کا حال بھی دیکھیے جو اب بھی موجود ہیں، اور اگر آپ کے پاس تفہیم القرآن ہے تو ذرا یہ صفحے دیکھیے، کیسی عالی شان عمارتیں، پہاڑوں کو کھود کھود کر ایسے محلات بنائے ہوئے ہیں، اتنے مضبوط محلات، کیسی ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس۔ اور ان گھروں کو دیکھ کر آپ آج اپنی پوش والی بستیوں کے گھروں کو دیکھ لیجیے، ان سے ملتے جلتے گھر۔ اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر کر رہے ہیں کہ تم پہاڑ کھود کھود کر فخریہ ان میں عمارتیں بناتے ہو۔ اور پیارے نبی کی حدیث کا مفہوم ہے، ہر تعمیر صاحب تعمیر کے لیے مصیبت ہے، مگر وہ عمارت جو ضروری ہو وہ وبال نہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ وہ عمارت جو زائد از ضرورت بنائی گئی ہو، اس میں کوئی بھلائی اور بہتری نہیں۔ حضرت عمر بن عاص نے حضرت عمر فاروق کو یہ خط لکھا کہ ہم نے آپ کے لیے مصر میں گھر بنایا ہے، تو حضرت عمر نے جواباً لکھا کہ حجاز میں رہنے والے شخص کا مکان مصر میں کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو وہ لوگ تھے جو آخرت کے طلبگار تھے، جن کے لیے دنیا کی زندگی سب کچھ نہیں تھی۔ اللہ ہمیں بھی حقیقت کی سمجھ دے دے۔ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے. انہوں نے جواب دیا, تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے, تو ہم جیسے ایک انسان کے سوا اور کیا ہے, لا کوئی نشانی اگر تو سچا ہے. صالح علیہ السلام نے کہا, یہ اونٹنی ہے, ایک دن اس کے پانی پینے کا ہے اور ایک دن تم سب کے پانی لینے کا, اس کو ہرگز نہ چھیڑنا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تم کو آ لے گا. مگر انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ دی اور آخرکار پچھتاتے رہ گئے. عذاب نے انہیں آ لیا, یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. لوط علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا. یاد کرو جبکہ ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے ان سے کہا تھا, کیا تم ڈرتے نہیں, میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں, لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو, میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں, میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے اور بہترین اجر تو دے بھی اللہ ہی سکتا ہے. کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویوں میں تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو, بلکہ تم لوگ تو حد سے ہی گزر گئے ہو. محسوس کیجیے, اللہ تعالیٰ یہاں پر عورتوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو مرد کے پاس آئے یا عورت کے پاس دبر کی راہ سے آئے, اللہ اس پر نظر کرم نہیں فرمائیں گے. انہوں نے کہا, اے لوط, اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ہیں ان میں تو بھی شامل ہو کر رہے گا. اس نے کہا, تمہارے کرتوتوں پر جو لوگ کر رہے ہیں ان میں شامل ہو. اے پروردگار, مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان کی بد کرداریوں سے نجات دے. برے لوگوں کے درمیان رہنا بڑی اذیت ہے, بڑی اذیت ہے. اپنے ارد گرد کے ماحول کو پاک کریں, لوگوں کو برائیوں سے دور کریں, لوگوں کو نیکیوں کی طرف رغبت دلائیں تاکہ یہ دنیا پاک ہو, ہمارا ماحول پاک ہو. آخرکار ہم نے اسے اور اس کے سب اہل و عیال کو بچا لیا, بجز ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. یہاں کون سی بڑھیا مراد ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی مراد ہے. حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ ہمارے دو صالح بندوں کے گھر میں تھی مگر انہوں نے ان کے ساتھ خیانت کی. یعنی ان دونوں نے اپنے نیک شوہروں کا ساتھ دینے کی بجائے اپنی کافر قوم کا ساتھ دیا, اور اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس عذاب میں ان کو بھی مبتلا کر دیا, اور پیغمبر کی بیوی ہونے کی وجہ سے انہیں کوئی رعایت نہیں دی گئی. پھر باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر برسائی ایک برسات, بڑی ہی بری بارش تھی جو ان ڈرائے جانے والوں پر نازل ہوئی. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. اصحاب الایکہ نے رسولوں کو جھٹلایا. یاد کرو جب شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا تھا, کیا تم ڈرتے نہیں. ایکا درختوں کے جھنڈ کو کہتے ہیں, اور اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ صرف ناپ تول میں کمی کے عادی نہیں تھے, ڈنڈی مارنے کے صرف عادی نہیں تھے, بلکہ شجر پرستی, درختوں کی پوجا بھی کیا کرتے تھے. اور چونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کی نسبت سے انہیں پکارا ہے, لہٰذا نبی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ وہ تمہارا بھائی ہے. یہاں یہ نہیں کہا کہ اخاہم شعیبا, اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ ذکر نہیں کیا کہ تمہاری مذہبی شناخت اور تمہارے عقیدے کے معاملے میں نبی تمہارا بھائی نہیں ہے. میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں, لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو, میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں, میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے. پیمانے ٹھیک بھرو اور کسی کو گھاٹا نہ دو, صحیح ترازو سے تولو, لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو, زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. گویا یہ ساری چیزیں دین میں شامل ہیں. دین صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے, عبادات کا نام نہیں ہے. ہماری تجارتیں, ہمارے لین دین, ہمارے معاملات, ہماری کمائیاں, یہ سب دین کے دائرے کے اندر ہونی چاہیے. دین ان سب کا احاطہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا. انہوں نے کہا, تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے اور تو کچھ نہیں مگر ایک انسان ہم ہی جیسا, ہم تو تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں. اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے. شعیب علیہ السلام نے کہا, میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. انہوں نے اسے جھٹلا دیا. آخرکار چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا, اور وہ بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا. قرآن اور حدیث میں اس عذاب کی کوئی تفصیل نہیں ملتی، لیکن ظاہر الفاظ سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ چونکہ ان لوگوں نے آسمانی عذاب مانگا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک بادل بھیج دیا اور وہ چھتری کی طرح ان پر اس وقت تک چھایا رہا جب تک کہ باران عذاب نے ان کو بالکل تباہ نہ کر دیا. ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. اللہ تعالیٰ نے پے در پے انبیاء کے قصے مجھے اور آپ کو سنائے، نبیوں کی دعوت بتائی، سب کا مشن، سب کی دعوت ایک ہی تھی، سب بے لوس ہو کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے اور لوگوں نے ان بے لوس لوگوں کی قدر نہ کی، ان کی دعوتوں کو ٹھکرا دیا، تو اللہ نے کیسے انہیں عذاب میں مبتلا کیا؟ کیا یہ کہانیاں، یہ تاریخی واقعات، کیا ان سے مجھے اور آپ کو عبرت نہیں پکڑنی؟ کیا یہ یونیورسل ٹروتھ مجھے اور آپ کو سامنے نظر نہیں آیا کہ جو نبیوں کی دعوت کو جھٹلا دے، جو نبیوں کی بات ماننے سے انکار کر دے، اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں ذلیل کر دیا کرتے ہیں؟ کیا مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی؟ اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے اور ہمارا عمل صحیح ہو جائے، درست ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے. اللہ قرآن کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ اپنے کلام کا ذکر کر رہے ہیں، اور پیارے نبی فرماتے ہیں بے شک تم نہیں لوٹتے اللہ کی طرف کسی بھی چیز کے ساتھ اس سے بہتر جو اسی سے نکلی، یعنی قرآن. یعنی اللہ کی طرف لوٹنا ہے تو قرآن سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے جو ہمیں اللہ کی طرف پلٹائے. اس قرآن سے جڑ جائیں، اللہ کے کلام سے جڑ جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح اتری ہے تاکہ تو ان لوگوں میں شامل ہو جو خدا کی طرف سے خلق خدا کو متنبع کرنے والے ہیں. صاف صاف عربی زبان میں اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے. کیا ان اہل مکہ کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں ہے کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں؟ لیکن ان کی ہٹ دھرمی کا حال تو یہ ہے کہ اگر ہم اسے کسی اجمی پر بھی نازل کر دیتے اور یہ فصیح عربی کلام وہ ان کو پڑھ کر سناتا تب بھی یہ مان کرنا دیتے. اس طرح ہم نے اس ذکر کو مجرموں کے دلوں میں گزارا ہے، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں. پھر جب وہ بے خبری میں ان پر آ پڑتا ہے اس وقت وہ کہتے ہیں کیا اب ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس عذاب علیم کا تذکرہ کر رہے ہیں. پیارے نبی فرماتے ہیں دنیا کے سب سے خوشحال کافر کو جہنم کا ایک غوطہ دلانے کے بعد پوچھا جائے گا کہ کیا تو نے کبھی کوئی خیر پائی ہے، تو وہ قسم اٹھا کر کہے گا کہ نہیں. اللہ ہمیں اس عذاب علیم سے بچا لے، اللہ اس مہلت سے فائدہ اٹھانے والا بنا لے. وہ لوگ جو قبروں میں مایوس ہیں، جن کی مہلت عمل ختم ہو چکی، اللہ ہمیں ان سے عبرت پانے والا بنا دے. تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ تم نے کچھ غور کیا؟ اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کرنے کی مہلت بھی دے دیں اور پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، تو وہ سامان عزیز جو ان کو ملا ہوا ہے ان کے کس کام آئے گا؟ دیکھو ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے خبردار کرنے والے حق کے نصیحت ادا کرنے کو موجود تھے اور ہم ظالم نہ تھے. اس کتاب مبین کو شیاطین لے کر نہیں اترے، نہ یہ کام ان کو سچتا ہے اور نہ وہ ایسا کر ہی سکتے ہیں، وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے گئے ہیں. پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ، اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تیری پیروی کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ. اللہ نے یہاں کس کا ذکر کیا ہے؟ اپنے قریب پیاروں کو، اپنے رشتہ داروں کو، انہیں اس برے انجام سے ڈراؤ جن سے محبت کرتے ہو. تو اصل محبت کیا ہے؟ انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لو، انہیں رب سے جوڑ دو، انہیں حقیقت کا رستہ بتا دو، انہیں جنت کی راہ پہ چلا دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سب سے پہلے اپنے دادا کی اولاد کو خطاب کر کے فرمایا اور ایک ایک کو پکار کر صاف صاف کہہ دیا، اے بنی عبد المطلب، اے عباس، اے صفیہ رسول اللہ کی پھپھی، اے فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، تم لوگ آگ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کر لو، میں اللہ کی پکڑ سے تم کو نہیں بچا سکتا، البتہ میرے مال میں سے تم لوگ جو چاہو مانگ سکتے ہو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر لوگوں کو پکارا اور فرمایا، لوگو اگر میں تمہیں بتاؤں کہ اس پہاڑ کے دوسری طرف ایک بھاری لشکر ہے جو تم پر ٹوٹ پڑنا چاہتا ہے تو تم میری بات سچ مانو گے؟ انہوں نے کہا، ہاں ہمارے تجربے میں تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ نے فرمایا، اچھا تو میں اللہ کا سخت عذاب آنے سے پہلے تمہیں خبردار کرتا ہوں، اپنی جانوں کو اس کی پکڑ سے بچانے کی فکر کر لو، میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ قیامت کے دن میرے رشتہ دار صرف متقی ہوں گے۔ اللہ ہمیں متقی بنا دے، ہم قیامت کے دن آپ کے رشتہ دار بن جائیں، ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ نیک اعمال لے کر آئیں اور تم لوگ دنیا کا وبال سر پر اٹھائے آؤ، اس وقت تم پکارو گے یا محمد، مگر میں مجبور ہوں گا کہ تمہاری طرف سے منہ پھیر لوں۔ جو چیز زہر ہے وہ سب کے لیے زہر ہے، جو بھی کھائے اس کے لیے زہر ہے، اور جو یہ جانتا ہے اسے کیا چاہیے کہ سب سے پہلے خود بچے اور پہلے اپنے پیاروں کو اس سے بچائے، اور پھر ہر خاص و عام کو بتا دے کہ جو بھی اس زہر کو کھائے گا ہلاک ہو جائے گا، اور جو چیز فائدہ مند ہے وہ سب کے لیے فائدہ مند ہے، اور جو جانتا ہے اسے کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے خود اختیار کرے، اپنے پیاروں کو اس کی تلقین کرے، پھر سب کو نصیحت کرے۔ گھر سے ابتدا کرنی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے گھروں کو پاک کرنے والا، اپنے گھر والوں کو دین سے جوڑنے والا بنا دے۔ لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دو، جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بری ذمہ ہوں، اور اس زبردست اور رحیم پر توکل کرو جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو، اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ لوگوں، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترا کرتے ہیں؟ وہ ہر جیل ساز بدکار پر اترا کرتے ہیں، سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں۔ یہاں کن کا ذکر ہے؟ کاہنوں کا ذکر ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، فرشتے بادل میں اترتے ہیں اور اس کام کا ذکر کرتے ہیں جس کا آسمان میں فیصلہ کیا گیا ہوتا ہے، تو شیطان چوری سے اس کی طرف کان لگاتے ہیں اور اسے سننے کی کوشش کرتے ہیں، اور کاہنوں کے دلوں میں پہنچا دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ اپنی طرف سے سو جھوٹ ملا دیتے ہیں۔ یہ بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص کسی کاہن یا عراف کے پاس جائے، یعنی جسے نجومی کہتے ہیں، اور اسے اس بات میں سچا سمجھے جو وہ کہے، تو اس نے اس کے ساتھ کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یعنی وہ دین، وہ شریعت، وہ قرآن، اس نے اس کا گویا انکار کر دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ تو یہ پامسٹری اور ہار دکھانا اور پیشن گوئیاں اور نجومیوں کے پاس جانا، آئندہ کے حالات کی اور غیب کی خبروں کو جاننے کی کوشش کرنا، یہ اسلام کی تعلیمات کے بالکل برخلاف ہے۔ رہے شعرا، تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا شاعروں سے ناراض ہے؟ نہیں، شاعروں کی دو قسمیں اللہ نے بیان کی ہیں۔ ایک وہ شاعر ہیں جو بیچارے بس ہر وادی میں بھٹکتے ہیں، جن کے اعصاب پہ عورت سوار ہے، بے مصرف بے مقصد شاعری، اور دوسری طرح کے شاعر حضرت حسان بن ثابت، حضرت کعب بن مالک جیسے، ایمان سے، عمل صالح سے، اللہ کے ذکر سے مزین، جن کا قلم کفر کے خلاف تیر بن کر برستا ہے، علامہ اقبال جیسے شاعر، نعیم صدیقی جیسے شاعر، ہمارا سرمایہ، جنہوں نے قرآن اور سنت کے پیغام کو شعروں کے انداز میں ڈھالا ہے، قوم کے ایمان کو جگانے کے لیے اپنے قلم کو استعمال کیا ہے، ایسے شاعروں کی تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ افزائی فرمائی ہے، اور فرمایا ہے کہ مومن تلوار سے بھی لڑتا ہے اور زبان سے بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا، اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ ایک صحابی نے 100 کے قریب عمدہ اشعار سنائے، اور آپ فرماتے گئے، حیا حیا، اور سناؤ اور سناؤ۔ لیکن خرافات والی شاعری، جھوٹی شاعری، رومانس بھری شاعری، پیارے نبی ایسی شاعری کے بارے میں فرماتے ہیں، تم میں سے کسی شخص کا خول پیپ سے بھر جانا اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ ایسے شعر سے بھرے۔ تو اس سے گانوں کی اور غزل کی اور اس طرح کی ہر طرح کی شاعری کی نفی کر دی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے نفی کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔